الرحمن الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 18ویں پارے سے سورہ مؤمنون. اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، جنت الفردوس کے مستحق کون ہیں، ان کی خوبیاں، ان کی صفات کیا ہیں. پہلی خوبی ہے ایمان ہو، نفاق نہ ہو، ریا سے، نفاق سے پاک ایمان ہو. جنت الفردوس کے مستحقین کی دوسری خوبی نماز بڑھیا ہو، خشوع والی نماز. تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ لغویات سے محفوظ ہو، لہو لعب. ہمارے ہاں تو لہو لعب زندگی کا مقصد بن گیا ہے. اسلام میں جسمانی ایکسرسائز کی اجازت ہے، لیکن اتنی جتنی آٹے میں نمک ہوتا ہے. نہ یہ کہ وہ زندگی کا مقصد بن جائے. کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا آنکھوں والے، کیا بینا، کیا مرد، کیا عورت، تماشا یہی رہ گیا. ایمان والوں کی خوبی ہے لغویات سے محفوظ رہتے ہیں، فضول جس کا نہ دنیا نہ آخرت کا فائدہ. چوتھی خوبی زکات دیتے، یعنی حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں. پاک دامن ہے، پاک دامن ہے. عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. صرف نماز نہیں پڑھتے، نماز پورے آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، پورے آداب کے اس ساتھ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا یہ خوبیاں ہیں جنت الفردوس میں جانے والوں کے لیے، یہ ان کی خوبیاں ہیں. فرمایا یہ وارث ہیں جنت کے، دنیا میں کوئی مالک نہیں ہے گھر کا، یہاں تو سب ٹرسٹی ہیں، مالک آخرت میں ہوں گے. یہاں سب ٹرسٹی ہیں، مالک دنیا جب چاہے گا شفٹنگ کرنی پڑے گی، لیکن جسے وہ گھر مل گیا مالک بن جائے گا، کبھی وہاں سے شفٹنگ نہیں ہوگی، اس کا اللہ مالک بنا دے. یہاں تو سب کرائے پہ ہیں، پہلے ابا رہتے تھے اب بیٹا رہتا ہے، پہلے دادا رہتے تھے اب پوتا رہتا ہے، یہاں تو شفٹنگ ہو رہی ہے. اولئک هم الوارثون، وہ جو جنت الفردوس ملے گئے اس کا مالک بنا دے گا اللہ، پھر وہاں سے شفٹنگ نہیں ہوگی. یہ کیوں کر ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا، جس اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ایک نطفے سے، اور پھر اس کے اندر مختلف ادوار اور مختلف کیفیات، اور پھر اس کے اندر زندگی پیدا کی، اس اللہ کے لیے کیا مشکل. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، ان کی توحید کی دعوت، قوم کا انکار، قوم کا مذاق اڑانا، پھر اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب جس سے وہ ساری قوم غرق ہو گئی، ایمان والے محفوظ ہو گئے. فقہ بعد دیگر انبیاء آتے رہے اور اللہ کی توحید کا پیغام سناتے رہے. ہارون، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرعون کے پاس آئے، ان کے لاؤ لشکر نے تکبر کا مظاہرہ کیا. اللہ نے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے پوری امت کو تلقین فرمائی ہے، حلال کھانا، حلال حلال کی اپنی برکتیں ہیں، نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، حرام کی اپنی نحوست ہے، گندگی کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. حلال کھانا، حلال کھاؤ گے تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گی، حرام کھاؤ گے تو نیکی کی توفیق چھن جائے گی. حرام مال اور حرام مال سے پرورش جسم، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. حلال اور پاکیزہ کھانے والا جو نیکیوں پہ کھڑا کر دے وہ جنت کا مستحق بنا دیتا ہے. ہر نبی کے پیروکار آپس میں نفرتوں کا شکار ہوئے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے جب نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. قوم تقسیم اسی وقت ہوتی ہے، فرقوں میں ہو یا گروہوں میں ہو یا جماعتوں میں ہو یا زبان کی بنیاد پر ہو یا علاقیت کی بنیاد پر ہو، جب نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دی. ورنہ نبی کی تعلیم تو انسانیت کو اکٹھا کرتی، امت کو بھائی چارے کی فضا میں، بھائی چارے کی خوبصورت لڑی میں پرو دیتی ہے. جب بھی یہ امت ٹوٹتی ہے، انسانیت ٹوٹتی ہے، پیغمبر کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ٹوٹتی ہے، پھر نئے نئے بت تراشے دی جاتے، فرقہ، زبان، علاقہ، وطن، سیاسی جماعت، نفرتوں کی آگ لگتی ہے، پھر یہ نئے بت ہوتے ہیں. جب تعلیمات نبوی چھوڑی جاتی ہے تو پھر نفرتوں کا شکار ہو. اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا اگر حق ان باطل پرستوں کے پیچھے چل پڑے تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے. اللہ کی ذات ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والی، انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازنے والی، اس کا تذکرہ فرمایا. وہ زندگی دینے والا، وہ موت دینے والا ہے. ایک دن آنے والا ہے جب انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور یہ تقسیم نیکی اور بدی کی وجہ سے ہوگی، نیکی اور بدی کی وجہ سے ہوگی. نیک لوگوں کے نام اعمال بھاری ہوں گے، برائی کرنے والوں کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ذلت اور رسوائی میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ کہیں گے کہاں ہیں آج وہ لوگ جن کا ہم دنیا میں دین پہ چلنے کی وجہ سے مذاق اڑایا کرتے ہیں. دنیا میں شیطانیت انتہا درجے کے ہوتی ہے، جب وہ دین والوں کا بھی مذاق اڑانے لگتا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جب قبروں سے اٹھیں گے پوچھا جائے گا کتنے لیٹے، لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن. آدم سے لے کر قیامت تک جب قبر میں لیٹا ہے کہے گا ایک دن ایک رات، اس لیے کہ وہ ہولناک دن جو آنے والا ہے سب کچھ ماضی بھول جائے گا. فرمایا تمہیں اللہ نے محض کھیل تماشوں کے لیے نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اس رب کی احسان شناسی ہے، اس کی بندگی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ نور ہے، دو صورتیں ایسی ہیں، ایک سورہ نساء، ایک سورہ نور. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی اپنی عورتوں کو سکھایا کرو، اللہ کے نبی فرمانا کہ سورہ مائدہ مردوں کو سکھایا کرو، سورہ نساء سورہ نور عورتوں کو سکھایا کرو. اس میں گھر کی زندگی، عفت اور پاک دامنی کا ماحول اور اس کی حفاظت، اور گھریلو اور معاشرتی زندگی کے اصول اور ضابطے اس صورت کے اندر موجود ہیں. مسلمان بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی تھی، اور جب گھر جا کرتی تھی، نکاح ہو جا کرتا تو ان کے جہیز میں یہ صورت رکھ دی جاتی تھی تاکہ اس کی زندگی کے اصول ہمیشہ یاد رہے. گھر ٹوٹتا ہی تب ہے جب معاشرے سے شرم و حیا اڑ جاتا ہے. جس معاشرے سے شرم و حیا رخصت ہو جائے وہاں طلاق اور خلع کی کثرت ہوگی، جیسے آج ہے. اگر آپ عدالتوں میں جائیں تو 99% کیسز طلاق اور خلع کے ہیں. وہ رہنا نہیں چاہتی، یہ رکھنا نہیں چاہتا. جس معاشرے میں بے حیائی اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک ہو جائے گی نا، بے حیائی اکٹھی ہوگی، تو وہاں کبھی گھر نہیں بنا کرتے، اور وہاں کبھی ازواجی رشتوں میں اعتماد نہیں رہا کرتا. بھول گیا آج مسلمان اپنے دین کے اصولوں کو. تو سورہ نور کے اندر پہلا حکم ہے، پہلا حکم ہے، فرمایا سورۃ انزلنا. خیال رکھنا یہ ہم نے اتارا ہے، کسی انسانوں کے بنائے ہوئے یہ اصول اور ضابطے اور قوانین نہیں ہیں، ہم نے اتارے. یہ انداز قرآن میں کسی اور صورت میں نہیں ہے، اس صورت میں خاص طور پہ اللہ نے یہ ہم نے اتارا ہے، یہ قوانین ہمارے ہیں. اور خاص طور پر زانی مرد اور زانی عورت، اگر یہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو کوڑوں سے مارو، کوڑوں مارو. اور اگر یہ شادی شدہ ہیں اور پھر بدکاری کرتے، انہیں پتھروں سے سنسار کر دو. اس میں اللہ کے نبی کے احادیث موجود ہیں. اسلام میں یہ سخت ترین سزا ہے زانی کی، اس لیے کہ یہ صرف بڑا گناہ نہیں ہے، بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. بہت سارے قتل کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو یہی گندگی نظر آئے گی، بلکہ جس قتل میں درندگی زیادہ ہوگی اس کے پیچھے آپ کو زنا نظر آئے گا. جس قتل کے اندر درندگی زیادہ ہوگی آپ کو اس کے پیچھے زنا نظر آئے گا. جس قتل میں درندگی زیادہ ہوگی وہاں پیچھے آپ کو یہ گندگی نظر آئے گی. بہت سارے قتلوں کی بنیاد یہی ہے، اس لیے اسلام اپنے پاکیزہ معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں رکھتا. سزا دو لیکن بھرے مجمع میں دو، اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے بھرے مجمع میں سزا دو تاکہ سب کو عبرت ہو. لیکن آج سزا ہو تو بہت سارے لوگوں کی آوازیں آئیں گی، یہ تو بڑی سختی ہے، بڑی سخت سزا ہے. ارے قرآن میں ہے جن کے ہاں شرم و حیا کی کوئی قیمت نہیں، شاید انہیں یہ سزا بہت سخت لگے. ورنہ ایمان کے بعد حیا ایمان والوں کی سب سے بڑی خوبی ہے. ہاں جھوٹی تہمت لگائی عورت پر، 80 کوڑے پھر مارے جائیں گے. پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگائی، پھر قذف، پھر سزا، 80 کوڑے. اسلام میں جہاں سزا سخت ہے وہاں اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی سخت ہیں کہ 4 گواہ لے کے آنا، گواہی لے کے آؤ. عورت نے اپنی بیوی پہ تہمت لگا دی، گواہ نہیں ہے، گواہ نہیں تو لعان ہوگا. شریعت کا ایک حکم ہے کہ دونوں قسمیں کھائیں گے، اپنے اوپر لعنت کریں گے 5-5 مرتبہ، پھر ان دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی. پھر واقعہ عفق ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں تشریف لے گئی، واپس آ رہے تھے، غزوہ بڑی مستلق غزوہ تھا. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اس پڑاؤ کے موقع پہ آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی، وہاں آپ کا ہار گر گیا. تھی آپ ہلکی پھلکی، سواری کے اوپر پردہ موجود تھا، اس کے اندر آپ بیٹھتی تھی، آگے ایک آپ کا اونٹ چلانے والا ایک آدمی موجود تھا. قافلہ روانہ ہو گیا، سمجھے کہ شاید آپ تشریف فرما ہیں اندر ہی، اونٹ پر موجود ہیں، لیکن آپ تو موجود نہیں تھی. آپ واپس آئیں، قافلہ روانہ ہو چکا تھا، آپ وہیں چادر ڈال کے بیٹھ گئی اس خیال سے کہ اگلی جگہ جہاں پڑاؤ ڈالیں گے میں نہیں ہوں گی تو واپس آگے مجھے لے جائیں گے. پیچھے سے صفوان رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی ذمہ داری یہی رکھی تھی قافلے میں کوئی گری پڑی چیز کو تم پیچھے سے آ کے دیکھ لیا کرو. جب آئے تو عائشہ کو پردے کا اب تک حکم جب نہیں آیا تھا تو دیکھا ہوا تھا، اب پردے کا حکم آ گیا. صفوان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں نے کہا انا للہ و انا راجعون، کہ پیچھے رہ گئی اماں جان، آپ نے چادر کر لی، اس نے سواری قریب کی، کجاوے پہ بیٹھ گئی، مدینہ پہنچ گئی. لیکن مدینہ پہنچی تو منافقین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے پر اور آپ کے حرم پر الزام تراشی کی، تہمت لگا دی، تہمت لگا دی. یہ واقعہ اس کے اندر ذکر فرمایا، اور تاریخ انسانیت میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے پاک دامنے کے لیے اللہ نے وہی بھیجی ہو، لیکن حضرت عائشہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ کی پاک دامنے کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن کے ایتے بھیجے. لیکن اب بھی کوئی بدبخت آدمی آپ کی پاک دامنے کا قائل نہ ہو تو قرآن کا منکر ہے اور قرآن کی آیت کا انکار کرتا. تو آپ کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے آسمانوں سے کیا اور کئی ساری آیتیں بھیجی، کئی ساری آیتیں بھیجی، اس کا تذکرہ فرمایا اور تلقین فرمائی ایمان والوں سے کہ آئندہ تم کبھی کسی مسلمان کے اوپر الزام لگانے میں ان منافق صفت لوگوں کا ساتھ نہ دیا کرو. اور پھر اللہ نے مذمت فرمائی ان لوگوں کی جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں. جب قرآن کی یہ آیت اتری ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، اس وقت مدینہ کا ماحول بہت محدود تھا، وہاں ایسا منظر نہیں تھا کہ مسلمان معاشرے میں کوئی بے حیائی پھیلائے. لیکن آج دیکھیے نا، ہر چیز کے بیچنے کے لیے بے حیائی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، ہر خبر کو پیش کرنے کے لیے بے حیائی کو پہلے پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے کلام میں فرمایا ایسے بدترین لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب دنیا میں اور آخرت میں، جو مسلمان معاشرے کو خراب کرتے ہیں، اسلامی سوسائٹی کو بربادی اور ہلاکت کی طرف لے کے آتے ہیں، چھوٹے اغراض کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، چھوٹے چھوٹے نفع کے لیے مسلمانوں کا معاشرہ گندا کرتے ہیں. دردناک عذاب کی وعید قرآن میں موجود ہے. اس موقع پہ ایک مخلص مسلمان اس موقع پہ اس کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی جو منافقین کے زبانوں پر تھی. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا اب آئندہ میں اس کا تعاون نہیں کروں گا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے آیت ہے, تم تو بڑے آدمی ہو, جب میں نے معاف کر دیا ہے تم بھی معاف کر دو, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں جلدی معاف فرما دے؟ حضرت صدیق فرمانے گئے, اللہ میں چاہتا ہوں آپ میری جلدی معافی فرما دے, میں نے بھی معاف کر دیا. اور پہلے سے بڑھ کر اس کے ساتھ تعاون کرنے لگ گئے, اس کے ساتھ مدد کرنے لگے. پھر فرمایا حضرت عائشہ کو دیکھنا ہے تو آپ کے شوہر محمد رسول اللہ کو دیکھ. گندے لوگ گندی عورتوں کے لیے, اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے, اور پاکیزہ ہستیاں پاکیزہ عورتوں کے لیے, اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. اس کا تذکرہ فرمایا اور شرم و حیا اور عفت اور پاک دامنی کے متعلق ایک اصول دیا, جب کسی گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو, اجازت داخل. نجی زندگی کا تحفظ اسلام کرتا ہے, اسلام تحفظ کرتا ہے کہ جہاں کہیں جاؤ, کوئی خلوت میں ہو تنہائی میں ہو, تو پہلے اجازت لو, اجازت لیے بغیر اندر نہ جاؤ. پرائیویسی, آج دنیا میں اس کے بڑے تذکرے چلتے ہیں, لیکن اس کا اصول اسلام نے بتایا ہے اور اس کا تحفظ اسلام نے کیا ہے. لیکن اب تو لوگ تلاش کرتے ہیں اس کے موبائل میں کون کون سے میسج آئے ہوئے ہیں, اس کے پاس کون کون سا پیغام آیا ہوا ہے. یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آج کسی کی خلوت تنہائی محفوظ نہیں رہی, سب غیر محفوظ ہو گئے. اسلام نے تحفظ دیا, اجازت لے کر. ہو سکتا کچھ لکھ رہا ہو اور تمہیں نہیں دکھانا چاہ رہا, ہو سکتا وہ ایسی حالت میں ہو کہ تمہیں نہیں چاہتا کہ وہ اس حال میں تم اسے دیکھو. پرائیویسی ہے, اور تم اس کے لیے, اس کی نجی زندگی کے لیے خطرہ نہ بنو. اجازت لے کے داخل. پھر عفت اور پاک دامنی کا ایک اور اصول بتایا, ایمان والو نظریں نیچے رکھو, اس سے تم پاک دامن رہو گے, پاک دامنی کے لیے تمہارے لیے آسانی ہوگی. اس لیے کہ اگر نظریں آوارہ ہو جائیں تو دل آوارہ ہو جاتا ہے, پھر شرمگاہوں کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے. اسلام نے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے پہلے نظروں پہ پہرہ ڈالا ہے. نظریں جھکا لو, اور صرف مردوں سے نہیں کہا, عورتوں سے بھی خاص طور پہ خطاب کیا. حالانکہ نماز کی بات آئی تو صرف مردوں سے خطاب کیا, زکات کی بات آئی تو صرف مردوں سے خطاب کیا. عورتیں اس کے ماتحت داخل ہیں, لیکن جب عفت اور پاک دامنی کی بات آئی تو مردوں سے الگ خطاب کیا, عورتوں سے الگ خطاب کیا. جس حکم کو اللہ اور اللہ کا کلام اتنی تلقین کے ساتھ کر رہا ہے, آج مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی زندگی میں اور معاشرے میں اس کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں کیا حال ہے؟ فرمایا پھر یہ عورت اپنی زیب و زینت صرف اپنے محرم مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے, غیر محرموں کے سامنے اپنی زیب و زینت نہیں. زیب و زینت میں چہرہ بھی آتا ہے, اور زیب و زینت میں چھاتی بھی آتی ہے, زیب و زینت میں بال بھی آتی ہیں, یہ سب زیب و زینت میں آتی ہے. یہ خوبصورتی ہے, کوئی گنجی عورت ہوتی ہے؟ آپ اپنے بیٹے کا رشتہ چہرہ دیکھے بغیر کرتے ہیں؟ یہ خوبصورتی ہے نا عورت کی. تو یہ خوبصورتی کو اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو, حرام ہے, فتنہ ہے. لیکن آج اسلام کا یہ حکم مسلمانوں میں بھی نہیں رہا. نماز پڑھ لے گی اور یہ حاجی بن جائے گا, روزے دار روزہ رکھ لے گا, لیکن جس حکم کو آج معاشرے نے چھوڑ دیا ہے, وہ اچھے خاصے دینداروں نے بھی چھوڑ دیا ہے, تسبیح پڑھ لے گی, وظیفے کر لے گی, پردہ نہیں کرے گی. اور پھر وہ باتیں اچھی لگیں گی جس میں پردہ میں سہولت ہے, چہرے کا تھوڑی پردہ ہوتا ہے. تو آپ جب اپنے بچوں بچیوں کا رشتہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ چہرہ دیکھتے ہیں. بتائیے نظریں کہاں خراب ہوتی ہیں, فتنہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, برائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو حسن و جمال اپنے مردوں کے لیے, اپنے محرموں کے لیے, اجنبی مردوں کے لیے نہیں. وہاں تو فرمایا تمہارے پاؤں میں اگر کوئی تم نے کچھ زیورات پہنی ہوئی ہیں تو اس کی آواز بھی اجنبی مردوں تک نہیں جانی چاہیے، اس میں بھی احتیاط کرو. لیکن آج مسلمان معاشرے میں پردہ ختم ہوتا چلے جا رہا، پردہ نہیں رہا، اور نتیجہ کیا ہے؟ نحوست ہے. پھر شرم و حیا کی حفاظت کے لیے بتا نکاح جلدی کرو. اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح سستا بھی کرو، سستا نہیں کرو گے تو حرام سستا ہو جائے گا. نکاح سستا کرو، کم خرچ والا بناؤ، نکاح کرو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نکاح بڑے کروائیں، یہ نہیں کہ یہ خود ہی سیٹنگ کر لیں. یہ اسلامی معاشرے، مسلمان معاشرے کے لیے ایسی گندگی کی اجازت نہیں ہے. بڑوں کی اپنی عزت ہوتی ہے، لحاظ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ خود ہی رشتے طے ہو رہا ہے. ہاں بچے سے اجازت لینا ضروری، بچی کی اجازت لینا ضروری، لیکن رشتے کا تجویز کرنا بڑوں کا کام ہے. ان کا تجربہ ہے، ان کی عقل ہے، ان کی سمجھ ہے، ان کے سامنے معاشرہ ہے. پہلے بڑے کیا کرتے تھے اور نتیجہ کیا ہوتا؟ آج تک وہ میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، آج خود ہی کرتے ہیں تو حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ پہلے بڑے کیا کرتے تھے، اب ان کی عمریں 40 سال 50 سال ہو گئے، اکٹھے رہ رہے ہیں. آج نئی مخلوق آئی ہے، خود کرتے ہیں، بتائیے کتنے سال رہتے ہیں ساتھ؟ پہلے گھر آباد تھے یا آج زیادہ آباد ہے؟ پہلے زیادہ اعتماد تھا یا آج زیادہ اعتماد ہے؟ پہلے زیادہ محبت ہی تھی یا آج تھی؟ یہ اسلام کے اصول ہیں، معاشرتی زندگی کے ضابطے ہیں، اور ہماری خیرخواہی کے لیے ہیں، ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے ہیں، ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے. نکاح کر لو، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ان تاجروں کی تعریف فرمائی جن میں چار خوبیاں ہیں، وہ جنتی ہیں. ایک تو تجارت کرتے ہیں لیکن اللہ کو بھولتے نہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور انہیں اللہ کے پاس جانے کی فکر لگی رہی ہے، اللہ کے سامنے حاضری کی فکر نصیب ہے. ان تاجروں کی تعریف فرمائی، چونکہ صحابہ اکثر تاجر تھے، پہلے مخاطب قرآن کے وہی ہیں. فرمایا ایسے تاجر ہوتے ہیں، زبان تجارت کے بول بول رہی ہے، خود بازار میں کھڑا ہے، لیکن ایسا جوان مرد ہے. یہ قرآن کہتا ہے رجال، یہ واقعی جوان مرد ہے. ایسا تاجر کہ بازار میں کھڑا ہے، تجارتی معاملات کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، لیکن دل اللہ سے غافل نہیں ہے. ڈنڈی نہیں مارے گا، خیانت نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غلط بیانی سے کام نہیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہے. ایسے تاجر کی تعریف کر، ایسے لوگ جنتی ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. اور فرمایا جو ایمان اور اخلاص سے خالی عمل ہوتا ہے، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے دور سے آپ کو ریت پانی نظر آتی ہے، لیکن قریب جاتے تو کچھ نہیں ملتا. ایسی ایمان اور اخلاص سے خالی عمل کی مثال ایسی ہے، جب وہاں پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہاتھ نہیں آئے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ایمان والوں کی چار خوبیوں کا ذکر فرمایا. فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں، ماضی کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، آئندہ کی زندگی میں محتاط زندگی گزارتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. فرمایا یہ کامیاب لوگ. پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے خوشخبری سنائی. فرمایا اگر مسلمانوں کا معاشرہ ایمان اور اعمال صالحہ پہ آ جائے تو اللہ رب العزت انہیں خلافت دے، خلافت دے. ایمان اور اعمال صالحہ، انفرادی زندگی میں بھی دینداری، اور اجتماعی زندگی کی جو اسلام کے تقاضے ہیں، تین تقاضے. پہلا تقاضا اسلام کی خدمت کے لیے افراد تیار کرنا، دوسرا تقاضا اسلام کا پیغام کو عام کرنا، پہنچانا، تیسرا اگر کہیں رکاوٹ بنتی ہے تو پھر جہاد. یہ تین چیزیں مدینہ منورہ میں، یہ جب تین چیزیں زندہ ہوئیں، اللہ نے خلافت مسلمانوں کو، صفحہ میں، مدرسے میں افراد تیار ہوتے تھے، افراد سازی ہوتی تھی اس تعلیمی ادارے کے اندر، اور مسلمانوں کا دینی پیغام ہر طرف پھیل رہا تھا. جہاں رکاوٹ تھی وہاں تلوار تھی. پھر اللہ نے مسلمانوں کو خلافت، جب امت میں جب تک یہ امت میں یہ چیزیں رہی اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمایا اور ساتھ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تمہارا خوف امن سے بدل جائے گا اور تمہارا دین دنیا پہ غالب ہو جائے گا. پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، ایمان والو گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو، اور کچھ وقت تو ایسے جو خاص خلوت کے ہوتے ہیں جس سے جسم کے زائد کپڑے اتر جاتے ہیں. دوپہر کا وقت ہوتا ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت ہے، آدمی زائد کپڑے اتار دیتا ہے. فرمایا ایسے موقع پر تو چھوٹے بچے بھی کمرے میں داخل نہ ہوں بغیر اجازت کے. اسلام اپنے معاشرے کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، صاف ستھری معیشت معاشرت رکھنا چاہتا ہے جہاں کہیں گندگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، شرم و حیا کا کہیں ہیرا چٹک نہ جائے. اجازت لے کے داخل. اور پھر فرمایا ہاں عورتوں پر پردے کی تلقین فرمائی، لیکن ایک استثناء، ایک استثناء. فرمایا ایسی بوڑھی عورت جس سے نکاح کی کوئی امید نہیں، بڑھاپے کے اس حصے پہ چلی گئی، یہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے. لیکن فرمایا چہرہ کھول سکتی ہے لیکن یہ بوڑھی بوڑھی انداز میں باہر نکلے، ایسا نہ ہو کہ جوان بن کے باہر نکلے. ہاں اب تو ایسا بھی ہوتا ہے، بوڑھی بوڑھی بن کے باہر نکلے، ایسا نہیں کہ جوان بن کے باہر نکلے. تو تب یہ چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی، نہ کرے کوئی بات نہیں، لیکن فرمایا اگر کر لے تو بہت اچھی بات، کر لے تو بہت اچھی بات ہے. اس کی تلقین فرمائی. فرمایا گھر میں جب داخل ہو اجازت لے کے آخر ہو، سلام کر کے داخل ہو، اور کسی اہم معاملے میں تمہارا اجتماع ہو، بیٹھے ہو اور کوئی بڑا تمہارے اندر بیٹھا ہو تو اجازت لے کے جاؤ. یہ ادب ہے، یہ اس مجلس کا ادب ہے اور بیٹھنے والے کا اکرام ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ فرقان ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ. پھر وہ کفار کے وہی بیہودہ سوال کہ آپ کیسے رسول ہیں، آپ تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہوتے تو کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کے آگے پیچھے چلتا، اور آپ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو بھی آپ کے باغات ہونے چاہیے تھے، آپ کے پاس کوئی زرخیز زمینیں ہونی چاہیے تھیں. فرمایا ہاں اللہ رب العزت کے جو پاس ہے نا وہ دنیا کی زرخیز زمینوں سے بہت بڑھیا ہے، وہ جنت ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جہنم میں اہل جہنم کا تذکرہ فرمایا، کس طریقے سے جہنم میں داخل ہوں گے، اور ان کے معبودان باطلہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کیا تم نے بت پرستی میں انہیں مبتلا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ ہماری پناہ، ہم نے انہیں اس راستے پہ نہیں ڈالا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا ہر رسول دنیا میں آیا ہے اس کے ساتھ بشری تقاضے لگے ہوئے تھے، ان کے بچے اولاد، ان کے کھانے پینے کی ضروریات تھیں. پھر فرمایا صبر کرو، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز سے آگاہ ہے، ہر چیز پہ نظر ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.